بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے جناب کریم منصوری۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور سامعین آخر میں ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے قبل ایک امریکی ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کسی ضمانت کے بغیر ایٹمی معاہدے کے تعلق سے کوئی بھی سمجھوتا بے معنی ہوگا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کے 12ویں دن کا آغاز کیرالا کے الاپوزا علاقے سے کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفاع ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں ایک بم دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اور عراق کی الفتح تنظیم یا الائنس نے نئی حکومت کی تشکیل سے پہلے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں جو پیر کو نشر ہوا کہا کہ ایران ایک اچھے اور منصفانہ سمجھوتے کے حصول کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن اس سمجھوتے کی ضمانت ہونی چاہیے۔ ضمانت یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ دوبارہ اس معاہدے سے نہ نکل سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور جب مقابل فریق اپنے وعدے کی پاسداری نہ کرے تو ایسا کوئی بھی سمجھوتا بے معنی ہوتا ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ امریکہ کے سلسلے میں بارہا تجربہ کر چکا ہے۔ انہوں نے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں کہا کہ ایٹمی توانائی کا دوا سازی، زراعت اور حتیٰ تیل و گیس کے شعبے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایٹم بم بنانے کے بارے میں مغربی دعووں کے بارے میں صدر رئیسی نے کہا کہ ایران اس سلسلے میں بارہا جواب دے چکا ہے اور یہ تمام دعوے بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو بزدلانہ طریقے سے شہید کیے جانے کے امریکی اقدامات کے بارے میں کہا کہ جنرل سلیمانی کو قتل کرنے کا حکم امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے دیا تھا اور یہ غیر انسانی اور مجرمانہ اقدام تھا۔ انہوں نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران امریکی صدر سے ملاقات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت امریکی صدر اور حکومت سے ملاقات اور مذاکرات پر یقین نہیں رکھتی اور اس کو بے سود سمجھتی ہے۔ صدر رئیسی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں کہا کہ سرزمین فلسطین کے اصل مالک فلسطینی عوام ہے اور فلسطینیوں کو ہی اس سرزمین میں زندگی بسر کرنے کا حق ہے. ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی قوم ایک حقیقت ہے لیکن اس وقت وہ آوارہ وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے اور امریکہ غاصب سینی حکومت کی اس سلسلے میں پشت پناہی کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جو ممالک اس وقت سینی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غاصب اسرائیل کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں. ایران کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایٹمی معاملے پر مذاکرات ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے. ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں نامہ نگاروں کو صدر رئیسی کے دورہ نیویارک اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے ممکنہ مذاکرات کے بارے میں سوالات کے جواب دیے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران مختلف مسائل من جملہ بین الاقوامی موضوعات پر اپنی رائے پیش کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم سے استفادہ کرے گا. انہوں نے اس موقع پر فلسطین کی اسلامی استقامتی حماس اور شام استقامتی تنظیم حماس اور شام کی حکومت کے مابین تعلقات کی بحالی پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ صہیونی حکومت شام سمیت علاقے کے تمام ممالک اور گروہوں کے امن استحکام اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطین کی تازہ صورتحال کے پیش نظر ایران، حزب اللہ، روس اور امن و سلامتی کے خواہاں کئی فریقوں کے دن رات کوشش کے بعد شام کی حکومت نے حماس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے اس موقع پر افغانستان کے حالات پر بھی تبصرہ کیا. ترجمان وزارت خارجہ نے طالبان کے ہاتھوں افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ کے نام سے مشہور گروہ کے جنگی قیدیوں کو فائر اسکواڈ کے ذریعے قتل کر دینے کو افغان عوام کے لیے باعث نقصان اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ایران سیاسی رائے حل کو افغانستان کے مسائل کا واحد حل سمجھتا ہے. ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کے 12ویں دن کا آغاز کیرالا کے الاپوزا علاقے سے کیا. راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کرنے سے پہلے وڈککل ساحلوں پر ماہی گیروں سے ملاقات کی اور انہیں درپیش مشکلات کے بارے میں آگاہی حاصل کی. ہندوستانی خبر سائنس ایجنسی یو این آئی کے مطابق راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا میں آج بھی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. بے روزگاری پر نوجوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ نوکریوں کی کمی، نوکریوں کے تحفظ اور دیگر مسائل پر بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے. راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ امانگی کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی اور یہ یاترا بے روزگاری کی بیڑیوں کو توڑنے کے لیے لوگوں کو متحد کرے گی. تمل ناڈو کے بعد یہ یاترا کیرالا میں پہنچیا جو 1 اکتوبر کو ریاست کرناٹک میں داخل ہوگی. بھارتیہ جنتا پارٹی نے کانگریس کی اس یاترا پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی پہلے اپنی پارٹی کو جوڑ لیں پھر بھارت جوڑنے کی بات کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفاع ختم کرنے کا حکم دے دیا. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم سابق وزیراعظم کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست کی سماعت کے بعد دیا گیا جس میں انہوں نے دہشت گردی دفعات ختم کرنے کی استدعا کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر منن اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست گزار کے وکیل اور پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعہ ختم کرنے کا حکم دیا. عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انسداد دہشت گردی کے سوا دیگر دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا. پچھلی سماعت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا تھا کہ تفتیشی افسر بتائیں کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفاع کیسے بنتی ہے. یاد رہے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے قریبی ساتھی شہباز گل کی گرفتاری اور انہیں پولیس کے ریمانڈ میں دیے جانے کے بعد ایک تقریر میں خاتون جج کے خلاف دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے تھے. اس تقریر پر ان کے خلاف توہین عدالت اور دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے. افغانستان کے صوبے قندھار میں ایک بم دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ قندھار میں طالبان کی پولیس کے سربراہ ملا عطا محمد نے بتایا کہ یہ دھماکہ پیر کی دوپہر صبح قندھار کے یری شہر کے رہنے والے محمود نام کے ایک سابق فوجی کمانڈر کے گھر میں ہوا۔ اس دھماکے میں ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی کی جان چلی گئی۔ ملا عطا محمد نے بتایا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب محمود کے بیٹے اپنے آبائی گھر کی تعمیر نو کرنے جا رہے تھے۔ دھماکے میں سابق فوجی افسر کی بیوی اور بھائی بھی زخمی ہوئے۔ ادھر بدنام زمانہ امریکی جیل گوانتانامو میں قید آخری افغان قیدی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق طالبان کے بانی ملا عمر کے قریبی ساتھی بشیر نورزئی کو پیر کی صبح رہا کیا گیا اور وہ کابل پہنچ گئے ہیں۔ ان کی رہائی ایک امریکی شہری کے بدلے انجام پائی ہے جسے طالبان نے رہا کیا ہے۔ قطر میں قائم طالبان کے نمائندہ دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں امریکی قیدی مارک فریرچس کے بدلے بشیر نورزئی کی رہائی کی تصدیق کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نصیر احمد فائق نے لڑکیوں کی تعلیم سے محرومی کو ملک کے مستقبل کے ساتھ خیانت قرار دیا ہے۔ نصیر احمد فائق نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو غربت سے نجات پانے اور ترقی کے لیے جہاں انسانی امداد کی ضرورت ہے وہیں تعلیم یافتہ افرادی قوت بھی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نے یہ بات زور دے کر کہی کہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا ملک کے ساتھ ظلم اور قوم سے غداری ہے۔ طالبان مخالف افغان رہنما احمد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کی شکست کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ یورو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے احمد مسعود کا کہنا تھا کہ طالبان نے پچھلے ایک سال کے دوران ثابت کر دیا ہے کہ وہ حکومت نہیں چلا سکتے اور ان کے زوال کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں افغان عوام کا خیال تھا کہ طالبان بدل گئے ہیں اور میانہ روی اختیار کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ احمد مسعود نے طالبان میں اختلافات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے بعض دھڑے موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ طالبان مخالف افغان دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر افغانستان کے مستقبل کا راستہ ہموار کریں۔ عراق کے الفتح الائنس نے نئی حکومت کی تشکیل سے پہلے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب ناراض سیاسی رہنما مقتدہ صدر نے سیاسی رہنماؤں کے تین رکنی وفد کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ عراقی نیوز ایجنسی المعلومہ کے مطابق الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے کہا ہے کہ پہلے نئی حکومت تشکیل دی جائے، انتخابی قوانین اور الیکشن کمیشن کے ڈھانچے میں ضروری اصلاحات انجام پائیں، اس کے بعد قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے کوارڈینیشن کمیٹی کی جانب سے عبوری وزیراعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ کاظمی کی سربراہی میں قبل از وقت انتخابات ناممکن ہیں۔ اس سے پہلے الفتح لائنز کے ایک اور رہنما سعد السعدی نے بھی کہا تھا کہ مصطفیٰ کاظمی حکومت کی باقیات عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں اور یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ صدر تحریک کے سربراہ نے کئی بار مخالفت کے بعد آخر کار سیاسی جماعتوں کے سے رکنی وفد سے ملاقات کی حامی بھر لی ہے، جس میں الفتح الائنس اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ اور کردستان ریجن کے سربراہ شامل ہوں گے۔ اس تین رکنی وفد کی تشکیل ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب مقتدہ صدر کی اتحادی جماعت اہل سنت السیادہ کے سربراہ خنجر الحلبوسی اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ مسعود بارزانی نے اربیل میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ایک با اختیار حکومت کی تشکیل کے بعد قبل از وقت انتخابات کرائے جانے پر زور دیتے ہوئے موجودہ پارلیمنٹ تحلیل کیے جانے کی مخالفت کی تھی۔ صدر تحریک کے اتحادیوں کے اس موقف کا عراق کی شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل سبھی جماعتوں نے خیر مقدم کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ نجروان بارزانی، محمد الحلبوسی اور ہادی العامری پر مشتمل ایک تین رکنی وفد مقتدہ صدر سے ملاقات اور انہیں حکومت کی تشکیل میں حصہ لینے پر آمادہ کرنے کی غرض سے نجف اشرف جائے۔ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک رہنما وفا محمد کریم نے بتایا کہ صدر تحریک کے سربراہ مقتدہ صدر نے مذکورہ تینوں رہنماؤں سے بات چیت اور ملاقات کی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ عراق میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات 10 اکتوبر 2021 کو ہوئے تھے، لیکن 11 ماہ گزر جانے کے باوجود سیاسی جماعتیں اور پارلیمانی دھڑے نئی حکومت کی تشکیل پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ صہیونی حکومت کی جانب سے غرب اردن میں ایک اور صہیونی کالونی کی تعمیر پر تحریک حماس نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ سرزمینوں میں استحکامتی کاروائیوں میں اضافہ ہوگا۔ حماس کے ترجمان فوزی برہم نے کہا ہے کہ غرب اردن میں واقع احمیر قصبے کے اطراف میں فینسنگ کا مقصد فلسطینی سرزمینوں پر قبضہ اور کالونیوں کو توسیع دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت فلسطینی عوام اور ان کی سرزمینوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف نسل پرستی اور انہیں جلاوطن کیے جانے سے فلسطینی عوام کی قانونی جدوجہد اور وطن واپسی کی تحریک کو روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے غرب اردن میں فلسطینیوں کی جدوجہد کی قدردانی کرتے ہوئے تمام فلسطینی عوام سے استقامت کا دائرہ تمام مقبوضہ سرزمینوں تک پھیلانے کی اپیل کی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، منتظر تھا۔ کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں خبر نہیں تھی.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر کی جائے گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے. توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور عرفا مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے. پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے. عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے، جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے، اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے. توحید میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے، جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق، وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے۔ ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے۔ پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے۔ اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو۔ عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے۔ اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں، اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے۔ خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا، اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے ہیں کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید، عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو۔ یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اور اس کے دلائل مفصل ہیں، ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے۔ اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا تین ہیں، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ تین خدا کے قائل ہیں، یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوازم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں، تو توحید ذاتی مان لینے کے بعد، توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے۔
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء اکرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی، اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے۔ توحید کے مختلف درجات ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے۔ خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی ہر ہر خوبی لامحدود ہے، جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات۔ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان میں، انسان کی بھی مختلف صفات ہیں، انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. پس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہے. عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے. چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں، تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا. یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا. اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو، اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو. اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. بس توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا، اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے. نہیں، یہ سب کی سب ایک ہی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی. توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں. ایسے نظریات، ایسے ادیان موجود ہیں، تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے. یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں. اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے. اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں، وہ حقیقت سے دور ہیں. ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں، لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں، چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں. اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے. یہ درست عقیدہ نہیں، چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں. ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے. اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، تو بس اللہ کی ذات محدود اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں، تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں، اور وہ صفات آپس میں بھی جدا ہیں. اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے، تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں، لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا، اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔
جی ناظرین، پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی۔ اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سوزاری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.